أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مدير الظالمين، مدرك العارفين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد، بشيرنا المسدد، نذيرنا المجدد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ روزانہ ہر مجلس کے شروع میں 4 سے 5 منٹ میں ذرا اپنے ٹاپک سے ہٹ کر لیکن کسی ایسے مسئلے پر گفتگو کروں گا جو شاید ہماری کمیونٹی میں خاص طور پر ینگسٹر کے لیے کوئی پرابلم یا کنفیوژن کریٹ کر رہا ہو. اچھا، بہت ہی مختصر آج مجھے بات کرنا ہے، اس لیے کہ آج جو ہالیڈے تھی تو مجھے کچھ مجالس پڑھنے کے لیے لندن جانا پڑا، اور اگرچہ آپ کو پورا ٹائم دیا جائے گا اور آپ کا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوگا، لیکن شروع والے حصے کو میں آج بہت مختصر رکھتا ہوں کہ اگر میں اس کی ڈیٹیل میں چلا گیا تو میرا اصل ٹاپک رہ جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مرجعی یا مستحق جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے جو اس فتوے کے اندر اس اور برسوں ان پہ توجہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے. کل میری مجلس کے آخری حصے میں جلدی جلدی ایک بات آ گئی تھی، اور اگر کہ میرے پاس ٹائم ہوتا تب بھی میں وہاں پہ رک کے اسے نہیں سمجھاتا، اس لیے کہ مجلس کا فارمیٹ الگ ہے اور مسائل کے کا الگ، لیکن پھر بھی جلدی کی وجہ سے میں یہ جملہ بھی نہ کہہ سکا کہ گیمبلنگ والی چیزوں میں کارڈ بھی ہے اور چیس بھی. اب کسی نے یہ سوال کیا بعد میں کہ میں نے سوال کرنے والی کی ورڈی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام خمینی نے چیس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا. وہ جو کہہ رہے ہیں شطرنج کے حلال ہونے کا فتویٰ، وہ اپنی جگہ صحیح ہوگا، لیکن جو امام خمینی کی ایکچوئل ورڈنگ ہے، اور چونکہ یہ فتویٰ پبلک میں آنے کے بعد شروع میں اس سے بہت سارا ڈسکشن بھی ہوا اور اس کی ایکسپلینیشن بھی آتی رہی، اور اسی طرح سے آج کے مراجع میں سے ایک ولی فقی آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے بھی میں نے یہ سنا کہ جی انہوں نے بھی کہا کہ چیس یا شطرنج جو ہے وہ حلال، اور ان کی بھی ایکچوئل ورڈنگ میرے پاس ہے، اس میں کچھ اس اینڈ بٹس ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ کیا ہے، لیکن اتنا سمپل مسئلہ نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھی کہ مرجے اپنا فتویٰ ہم تک کبھی ڈائریکٹ پہنچاتا ہے اور کبھی یہ ہے کہ کسی نے کوئی سوال کیا ہے اس کا جواب دیا گیا. جب سوال کا جواب دیا جائے تو خالی آپ مرغے کے ریپلائی کو نہیں دیکھیے گا, یہ بھی دیکھیے گا کہ اس کے سامنے سوال کیا رکھا گیا. جیسا آپ سوال کریں گے ویسا آپ کو جواب ملے گا, کیونکہ مرغے کے پاس معصوم کی طرح سے علم غیب نہیں. ہم مرغے کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ان کی عظمت کو مانتے ہیں, مگر یہ نہیں کہتے کہ وہ نعوذ باللہ امام معصوم کی طرح سے. جیسا ان سے سوال کیا جائے ویسا وہ جواب دیں گے. یہ امام کی شان ہے کہ امام سوال کرنے والے کی نیت بھی پہچان لیتے ہیں, اس کے دل کی حالت کو بھی جانتے ہیں. اگر وہ کبھی سوال کرنا چاہتا ہے اور بھول گیا ہے تو اس کے بھولے ہوئے سوال کو یاد دلا کے بھی اس کو جواب دیتے ہیں. بھائی ہمارے گیارہویں امام کا مشہور واقعہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں راوی ایک لیٹر بھجوا رہا ہے. اس زمانے میں آپ کی طرح کا پوسٹل سسٹم تو تھا نہیں کہ آپ نے ایک لیٹر لکھا کوئی چیز مس ہو گئی نیکسٹ ڈے دوبارہ دوسرا لکھ دیا. وہاں تو بائی ہینڈ خط جاتے تھے. ایک زائر یا زوار آج آپ کے شہر سے جا رہا ہے, اب نیکسٹ زوار شاید دو سال بعد جائے گا. اب اس کو چار سوال امام سے پوچھنا تھا اور ان میں سے تین سوال اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تھے جو ٹینتھ اور الیونتھ امام نے اپنے شیعوں کو سب سے زیادہ بتایا. یعنی ٹینتھ امام کے زمانے سے بارہویں امام کے لیے پریپریشن شروع ہو چکی تھی. دسواں امام پھر گیارہواں امام, اس کے بعد غیبت ہونے والی. تو غیبت کے زمانے میں جتنی چیزیں شیعوں کے لیے ضروری یہ ٹینتھ اور الیونتھ امام نے زیادہ تر ہم کو پہنچائی, بہت زیادہ. یہ دو امام کی زبان پہ بہت زیادہ. آخری امام کا ذکر آتا تو تین سوال اس کو اس سے ریلیٹڈ پوچھنا تھا, اور چوتھا یہ تھا کہ ایک اس کا اپنا پرسنل پرابلم تھا. اس نے لکھا سوال نمبر ایک, مولا وہ جو اتنا ذکر آپ کر رہے اپنے بیٹے کا وہ آخری امام ظاہر کب ہوگا؟ نمبر دو, اور وہ آخری امام کا کیپیٹل کہاں ہوگا؟ اور نمبر تین, وہ آخری امام لوگوں کے درمیان فیصلے کس طرح کرے گا؟ اب آخری امام کے بارے میں اتنا زیادہ یہ سوال کر رہا کہ اپنا پرسنل مسئلہ پوچھنا بھول گئے. اور وہ یہ تھا کہ اس کی چھوٹی بچی اور اسے بار 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 فیور ہو جاتا اور بخار ہو جاتا, اس کے بارے میں بھی پوچھنا. لیکن ایک تو یہ امام زمانہ کا ٹاپک جب شروع ہو گیا تو اتنا زیادہ وہ اس میں انوالو ہو گئے, اور پھر جو آپ یہ خط لے کے جا رہا ہے اس کو جلدی, اس نے جلدی جلدی خط لکھا, بند کیا, اس کے حوالے کیا, ہینڈ اوور, اور یہ خط گیارہویں امام تک گیا اور وہاں سے واپس آیا. ایسے ہی سیلڈ گیا اور سیلڈ واپس آیا. جب اس نے خط کھولا کوشچن نمبر ون, امام کب آئیں گے؟ ریپلائی گیارہویں امام نے کہا یہ اللہ کا یہ ایک راز ہے جو کسی انسان کو نہیں دیا گیا اور نہ دیا جا سکتا. نمبر دو, آخری امام ان کا کیپٹل کہاں ہوگا؟ ریپلائی کوپن. نمبر تین, آخری امام لوگوں کے درمیان کس طرح سے فیصلہ کریں گے؟ جواب, حضرت داؤد کی طرح سے بغیر کسی گواہ کے اپنے علم امامت پر. اور اس کے بعد امام لکھتے ہیں کیا ہے سوال کرنے والے, تجھے چوتھا سوال اپنی بچی کے بخار کے بارے میں پوچھنا. وہ سوال لکھنا تو بھول گیا لیکن ہمیں تو معلوم ہے کہ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے. یا نارو کونی برگن و سلام علی ابراہیم, قرآن کی آیت ایک کاغذ پہ لکھ کے اپنی بچی کے گلے میں ڈال دے. یہ امام معصوم, مرضی ایسا نہیں. اگر آپ کو ان سے دس سوال کرنا, پانچ لکھے اور پانچ بھول گئے, ان کو نہیں معلوم کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. بلکہ ان کے سامنے بھی اگر آپ کوئی عمل کرے, مرجی آپ کے ظاہری عمل کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا. یہ بات جو اب میں کہہ رہا ہوں یہ میری آج کی مجلس کا پہلا پوائنٹ, اس میں یہ بات کام آنے والی ہے, تو یہ مجلس کا پارٹ ہے. لیکن بات مرجی کی اب تک ہو رہی ہے تو اس سے بھی اس کو میں ملا رہا ہوں. آپ نے اس کے سامنے کوئی عمل کیا, مسئلہ پوچھا, اس کو نہیں معلوم کہ آپ کے دل میں کیا ہو. جیسا آپ نے مسئلہ پوچھا ویسا جواب دیا. لیکن کتاب واقعی ملا محسن فیض کاشانی کی عظیم کتاب, جن ملا محسن فیض کاشانی کے بارے میں ایک جملہ یہ کہا جاتا کہ یہ شیعہ تاریخ کے اونلی عالم ہیں جن کے یہاں شاید, میری ورڈنگ کو دیکھیے گا, جن کے یہاں شاید میوزک کی اجازت ہے. ملا محسن فیض کاشانی, کیونکہ میوزک کے حوالے سے ہماری ایک مجلس ہونے والی ہے, اس میں ان کا تذکرہ دوبارہ آئے گا. یہ تین بہت عظیم عالم ایک ہی ٹائم پیریڈ کے علامہ مجلسی, اور انہوں نے حدیث کا اتنا بہترین کنیکشن ہم کو دیا بہار الانوار. دوسرے شیخ حر عاملی, جنہوں نے حدیث کا وہ کنیکشن دیا وسائل الشیعہ, کہ ان کی اس کتاب کے بغیر تو کوئی مرجع فتوا دے ہی نہیں سکتا. وسائل الشیعہ یہ حدیث کا کلیکشن, مگر فقہ سے ریلیٹڈ احادیث 20 والیوم, شیخ حر عاملی مسجد مقدس میں, ان کی قبر ہے آٹھویں امام کے روزے کے صحن میں, جہاں پہ روزانہ اردو مجلس بھی ہوتی ہے, تو سوری انگلش مجلس کہنا چاہیے تھا, نہیں انگلش سما ہوتی نہیں. تو خیر شیخ حر عاملی اور ملا محسن فیض کاشانی, جنہوں نے کتاب وافی, یہ بھی حدیث شیعہ علماء نے شروع زمانے میں چار حدیث کی اہم ترین کتابیں لکھی, اور آخری زمانے میں یہ تین اہم ترین کتابیں, ان میں سے تیسری کتاب کے کمپائلر ملا محسن فیض کاشانی کے بارے میں کہا جاتا کہ شیعہ تاریخ کے اونلی عالم جن کے یہاں میوزک کی رضا. اب یہ صحیح ہے کہ غلط, اس کے لیے دو دن ویٹ کیجیے گا. لیکن عالم بہت بڑے, وہ کتابیں واقعی نماز قصر میں ایک مسئلہ لکھتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے جب آٹھویں امام نیشاپور پہنچ گئے, توس مرو مشہد نیشاپور, یہ ایک علاقہ جہاں پہ آج آٹھویں امام کا روزہ تھا, تو مدینہ منورہ کے مومنین جو امام کی فیس ٹو فیس زیارت کیا کرتے تھے, ہم نے تو آج تک کسی امام معصوم کو فیس ٹو فیس نہیں دیکھا, لیکن پھر بھی ان کے روزے کی زیارت کے لیے مومنین پیسے تڑپتے, کربلا جا رہے, نجف جا رہے, شام جا رہے, ایران جا رہے, جنت البقیع جا رہے, اور وہ لوگ جنہوں نے امام کو فیس ٹو فیس دیکھا ہوا اور پتا چلا کہ اب امام ان کی آنکھوں سے دور چلے گئے, تڑپ رہے. مدینہ منورہ سے زوار کے قافلے, زائرین کے قافلے اس زمانے میں امام کی زیارت کو جاتے, اور بہت ہی امپورٹینٹ حدیث ہے کہ جب یہ لوگ آٹھویں امام کی زیارت کو جاتے تو کچھ زائرین کو امام تعریف کرتے اور کچھ کو کنڈم کرتے, تو ایک الگ ٹاپک. اب واقعہ یہ ہے کہ دو آدمی مدینہ منورہ سے چلے, اور انہیں اصل ایکچوئل نام اس سٹی کا ہے مرو, جو مسجد کے بہت قریب تھا, انہیں امام کی زیارت کرنا, پہنچے یہ امام کے پاس, زیارت کر رہے ہیں. زیارت کے درمیان ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. یہ حدیث بہت ہی اتھینٹک حدیث, جس حدیث پر تمام مراجع نے فتوا دیا, فتوا آپ کو معلوم نہیں, لیکن میں بتا ہی رہا ہوں کہ مرضی اور امام کا فرق. اب یہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, امام معصوم کی خدمت میں یہ دونوں ظاہر پہنچے ہوئے, وضو کر کے نماز جماعت کی تیاری شروع ہوئی. اب مرجے کے پیچھے اس طرح سے دو آدمی نماز پڑھ رہے, مرجے کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن امام نے ان دو میں سے ایک کو دیکھا اور کہا کہ خیال کرنا تمہیں نماز قصر پڑھنا ہے, ایسا نہیں کرنا کہ بھئی یہ امام پوری نماز پڑھ رہے تو جو امام کریں گے وہ ہم کریں گے. لیکن مومن کو کہنا تو یہی چاہیے کہ میری زندگی جو ہے تو صرف امام کے ڈائریکشن میں, جو امام کریں گے وہ میں کہوں گا, جو امام کریں گے وہ میں کروں گا. لیکن نہیں, کئی جگہ روک دیا گیا. صحیح پہ امام کو اسپیشل کلاس بنا اسپیشل کیس بنا کے روکا گیا. کیا آپ نے کہا رسول اللہ نے 11 شادیاں کی ہیں میں بھی 11 کروں گا, چلے رسول کی رسپیکٹ میں ایک کم کر دوں گا 10 کروں گا, یہ آپ کو رضا نہیں. لیکن صحیح کہیں پہ ایز اے اسپیشل کیس نہیں, سرکمسٹانسز کی وجہ سے کہا گیا. جیسے یہاں پر امام نے کہا دیکھو میں اس شہر میں رہتا ہوں مجھے نماز پوری پڑھنا, تم مدینے سے یہاں آئے ہو اور مسافر ہو تمہیں نماز کو سے پڑھنا. مگر عجیب بات, دو آدمی مدینے سے ساتھ چلے پورے راستے ساتھ رہے, دونوں امام کی زیارت کے لیے ساتھ آئے, دونوں امام کے پیچھے وضو کر کے نماز میں زہرائن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, پہلے کو دیکھ کے امام نے کہا تمہیں نماز قصر کرنا, دو رکعت کے بعد تم بیٹھ کے نماز ختم کر دینا, امام تو 3-4 رکعت پڑھیں, اور دوسرے سے کہا لیکن تمہیں نماز پوری پڑھنا, تم میرے ساتھ رہنا تمہیں نماز پوری پڑھنا. کیا فرق ہے دونوں میں, دونوں ایک ہی جگہ کے رہنے والے, دونوں نے ایک ہی طرح سفر کیا, اور وہ جو دوسرا آدمی ہے وہ ذرا خوش ہو گئے کہ امام نے مجھے اپنے پیچھے پوری نماز کی پرمیشن دی ہے, شاید میرا ایک اسٹیٹس بلند کیا. لیکن جب پہلے آدمی نے کمپلین کی کہ مولا آپ مجھے نماز قصر کروا رہے اس کو نماز پوری کروا رہے, کبھی ایسا ہوتا کہ قصر عبادت سے ہم خود سیٹسفائی نہیں ہوتے, جیسے نماز میں پھر بھی پرابلم نہیں روزے میں بڑا پرابلم, اگر کسی وجہ سے آدمی رمضان کے اندر ٹریولنگ کر رہا ہے اور اسے کہا گیا روزہ نہیں رکھو خوش نہیں ہوتا آدمی, کیونکہ رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہے بعد میں قضا کرنا مشکل ہے. اب یہاں پہ بلکہ آج کل تو ہمارے ینگسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مجتہدین کو یہاں بھی شریعت میں چینج کرنا چاہیے, اس لیے کہ آج کی ٹریولنگ 1400 سال پہلے کی ٹریولنگ سے الگ ہے. آج کتنی آسان ہے ٹریولنگ, نماز قصر اسلام سے نکل جانا چاہیے, روزہ قصر اسلام سے نکل جانا چاہیے, یہ پرانے زمانے کا ہوگا آج کا نہیں ہوگا. آج کل کہہ رہے ہیں نا ینگسٹر, اچھا کہتے بڈھے بھی ہیں یہی بات ہے, لیکن ان کے احترام میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں, ان ینگسٹر کا نام استعمال کرتا ہوں جو میری مجلس میں تو آئے نہیں ہوں گے, انگلش لیکچر میں بیٹھے ہوں گے تو چلے تذکرہ ہو سکتا ہے ان کا. آپ بھی منہ پہ کسی کے سامنے اس کی برائی نہیں کرتے ہوں گے, خدمت خوب کرتے ہوں گے. نہیں آپ نہیں, آپ نہیں, یہ تو ایک اسٹائل ہوتا ہے اس ممبر کا. تو خلاصہ یہ کہ آج ایسی عجیب و غریب شریعت آدمی چاہتا, یہ چینج کرو وہ بدلو یہ ریوائز کرو یہ نکالو یہ شامل کرو, خالی چاند کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں سے جو بات آگے بڑھتی ہے تو ہر مسئلے پر خود قصر نماز اور روزہ اتنا بڑا پرابلم ہمارے ینگسٹر نے بنا دیا. نہیں مولانا ہمارا دل نہیں مانتا, وہ پہلے زمانے کا سفر ہوگا, آج کا سفر ایسا نہیں. میں جانتا ہوں پرسنلی جو سفر میں بھی نماز پوری پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں, اور رسول خدا نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا چل گیا کہ کسی آدمی نے سفر میں روزہ رکھا ہے تو میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا. بہت اسٹرانگ حدیث ہے ہمارے پاس, مرجے کیا کرے, آپ نے وہ حدیثیں تو پڑھی ہی نہیں ہے, مرجے کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑی ہے تو کچھ کر بھی نہیں سکتا جب اس قسم کی حدیث ہے. لیکن ذرا سا ٹاپک سے میں ہٹ رہا ہوں, امام ایک سے کہا نماز قصر دوسرے سے کہا پوری, اور جب کمپلین کی پہلے والے نے کہ مولا آپ اس آدمی کی طرح مجھے کیوں رضا نہیں دیتے کہ میں آپ کے پیچھے پوری نماز پڑھوں, تو عجیب جواب دیا امام نے, کہا اس لیے کہ تمہیں اپنے سفر میں ثواب مل رہا ہے اور اسے اپنے سفر میں گناہ مل رہا ہے, یہ گناہگار ہے اس لیے نماز پوری پڑے گا. مولا سمجھ میں نہیں آیا, یہاں سے وہ مسئلہ بنا. امام نے کہا تم پہلے آدمی سے خاص میری زیارت کے لیے آئے اور تمہاری کوئی انٹینشن اور پرپز نہیں, تمہارا سفر جائز سفر, تمہارا سفر حلال سفر, حلال سفر میں نماز قصر کرنا پڑے گی. اور یہ آدمی اصل میں ظالم بادشاہ مامون رشید عباسی سے ملاقات کے لیے آیا, اور اس نے سوچا کہ ساتھ میرا نام استعمال کر کے اپنے اس سفر کو عام شیعوں کے درمیان ایک اچھا اور پاپولر سفر بنا دے. بھائی اگر کسی شیعہ کو پتا چلے تو کھلا آدمی جو ہے وہ مامون کی زیارت کے لیے جا رہا تو اس کو کیا دے گا؟ جوتے. اور اگر پتا چلے کہ امام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو گلاب جامن کا ڈبا بھی لے کے آئے گا, ہاتھ میں امام جامن بھی باندھے گا, گلے میں پھولوں کے ہار بھی ڈالے گا. تو اس کو ملنا تھا مامون رشید سے, ملاقات کرنا تھی ظالم بادشاہ سے, لیکن ایک ہی شہر میں دونوں رہتے ہیں, میرا نام بھی اس نے لے لیا. تو اس کا سفر حرام کا سفر ہے. یاد رکھیے کہ امام معصوم ظالم سے کوئی کانٹیکٹ رکھنا اسے بدترین گناہ قرار دیتے ہیں. آپ نے ساتویں امام کا واقعہ سنا کہ ایک مومن کی ٹرانسپورٹ کمپنی بند کروا دی. اب یہ سارے واقعات بیان کرنے کا ٹائم نہیں, مشہور واقعات. آج اب اس نے کمپلین کی کہ مولا میں بادشاہ کو اپنے اونٹ صرف حج کے لیے کرایہ پہ دیتا ہوں. ہاں لیکن تمہارے دل میں یہ خواہش تو آتی ہے نا کہ وہ واپس آ کے تمہیں پیمنٹ کرے. تو مولا اور کیا پیمنٹ تو مجھے چاہیے. صاحب جس نے ظالم کے لیے اتنی دیر کی زندگی کی دعا مانگی وہ بھی ظالموں میں شامل ہو گیا اور جہنم میں الٹا پھینکا جائے گا. ابھی میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیتا ہوں. انسان سفر میں نماز قصر کرتا, لیکن اگر سفر حرام کام کا سفر تو اس سفر میں نماز پوری پڑھنا پڑے گی. اللہ حرام سفر میں آپ کو کوئی فیسلٹی دینے کو تیار نہیں, حرام سفر. اچھا اور بھی کچھ کنڈیشن ہے جو آدمی فریکوینٹ ٹریولر ہے جیسے میں, ایک دن کے لیے بھی کہیں جاؤں تو نماز پوری پڑھنا. لیکن بات کیا ہو رہی کہ مرضی وہ آدمی مثلاً آیت اللہ سیستانی کی زیارت کے لیے پہنچے اور ایک بار نماز کا وقت آ گیا اور وہ نماز پڑھنے لگے تو آگے سیستانی نہیں کہہ سکیں گے تمہیں پوری پڑھنا اور تمہیں قصر پڑھنا. اس لیے کہ مرض کسی کے دل کی حالت کو نہیں جانتا. دونوں مسافر بن کے آئے, قصر نماز پڑھو. امام معصوم کہا کہ تمہیں نماز قصر پڑھنا ہے کیونکہ تمہارا سفر حلال, اور تمہیں نماز پوری پڑھنا ہے کیونکہ تمہارا سفر گناہ کا سفر. اور گناہ کا سفر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ ٹریولنگ جو کسی گناہ کے ارادے سے کی جائے. شراب خریدنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن نمازی نہیں, ایسے کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں. آج تو خیر پھر بھی حلال گوشت بہت آسان ہو گیا, لیکن آج سے 30 سال پہلے شراب پینے والا بھی حرام گوشت نہیں کھائے گا, اس کے لیے 50 میل دور جاتا ہے کہ جی حلال گوشت چکن لے کے آنا, اور گھر میں ہر وقت شراب پی جا رہی. تو شراب پینے جا رہے, کوئی حرام فلم دیکھنے جا رہے, کسی پہ ظلم کرنے جا رہے نہیں. جہاں سے میرا ٹاپک شروع ہوا, بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل کے ٹریولنگ کر رہی, چاہے کربلا کی زیارت کو جائے اور چاہے جنت البقیع شہزادی کے قبر کی زیارت. واجب حج ایک الگ بات, باقی اگر شوہر کی اجازت کے بغیر عورت زیارت اور عمرے کے لیے بھی گئی تو حرام, سنتی حج پہ گئی تو حرام. اچھا حرام تو ہے اس سفر میں نماز پوری پڑھنا, رمضان آ گیا تو روزہ رکھنا, لیکن ٹاپ آف دا لسٹ آتا کہ اگر اولاد والدین کے دل کو تکلیف پہنچا کے سفر اختیار کر رہی ہے, حقوق والدین. اگر اولاد, ہاں دیکھیں جان کو خطرہ ہو گیا وہ واجب سفر, لیکن جان کو خطرہ نہیں. والدین پڑھے ہوئے ممباسا, والدین پڑھے ہیں دارالسلام, والدین پڑھے ہیں موشی اور عروسن, والدین پڑھے ہیں معاندہ اور بکومت, والدین پڑھے مسن کپالن, جان کے خوف سے نہیں, فون کمانے کے لیے, آرام دہ زندگی کے لیے. اولاد سفر اختیار کرتی ہے ان کے دل کو دکھا کر. اچھا اس کو ڈیٹیل اپنے مرضی سے ضرور پوچھئے گا. ممبر سے آپ کو خالی ایک آؤٹ لائن دی جا رہی ہے مسئلہ شریف, تفصیلات معلوم کیے بغیر عمل نہیں کرنا, لیکن یہ سفر بھی آرام کا سفر. اور ایسا آدمی نمازیں بھی پوری پڑھنا اور روزے بھی رکھنا جبکہ وہ مسافر کی کیٹیگری میں بھی آ جائے, یعنی 10 دن سے کم کی ٹریولنگ کرے, اس لیے کہ اللہ کے رسول جو اسلام لے کے آئے اس اسلام کے بالکل شروع میں یہ دو باتیں اسد ابن زرارہ سے لے ہر اس آدمی تک جو پیغمبر سے سوال کرے کہ آپ کیا دین لائے، کیا میسج آپ کا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 152 تلاوت کرتے، کل سال آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اسلام کیا، اللہ تشرک بشبہ شیء، پہلی بات خبردار شرک نہ کرنا، اور دوسری بات وہ بالوالدین احسان، اور یہ بھی یاد رکھیے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا تھا عبادت اللہ کی ہوگی نیکی والدین کے ساتھ کی جائے گی، یعنی یہ مسئلہ خالی اسلام کا نہیں ہے، ہر قوم سے اللہ یہ وعدہ لیتا کہ میری عبادت کی شرط یہ ہے کہ تمہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہوگی، بعض اوقات ہم ایک عمل کرتے لیکن عمل کی کنڈیشن اگر پوری نہ کرے تو وہ عمل بیکار ہو جاتا، مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں وضو نہیں کر رہے ہیں، کیا نماز ہو جائے گی آپ کی، چاہے آپ کمپلین کرتے رہے کہ خدا بندہ اگر میں نے وضو نہیں کیا تو اس غلطی کی مجھے سزا دے دے لیکن نماز تو میری قبول کر کے ثواب دے، نہیں پوری نماز آپ کی گئی اگر آپ کی وضو میں غلطی، اسی طرح سے مثلا ایک روایت، کیونکہ آج کی رات مجھے یاد ہے کہ شب جمعہ، اور مجھے یہ جملہ بھی یاد ہے جو میں نے ہر سال ہر جگہ پڑھا برمنگم میں بھی پڑھ چکا ہوں کہ شب جمعہ موت امام زمانہ اور دعا کا موقع، اور آج تینوں چیزوں کے لیے ایک ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، امام زمانہ کے حوالے سے ایک بات آ چکی ہے 11 امام کے 3 سوال، دعا کے حوالے سے ایک بات بالکل ٹاپک سے ہٹ کے سن لیجیے، جو دعا میں نے کل آپ کو ریکمینڈ کی صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 27، دعا نمبر 24 بہت امپورٹینٹ والدین کے حق میں، دعا 25 نمبر کی دعا بھی بہت امپورٹینٹ ہے اولاد کے لیے، دعا 26 نمبر کی دعا بھی بہت اہم ہے پڑوسیوں کے لیے دعا، اور 27 نمبر کی دعا تو سب سے اہم اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والوں کی دعا، وہ دعا پڑھیے آپ پتا چلے گا آپ کو ایک میسج ہے، وہ دعا دعا نہیں ہے جیسے والدین والی دعا جو صحیفہ کاملہ میں ہے، یہ دعا نہیں ہے ایک میسج ہے، اور آپ کی دعا خالی دعا نہیں ہے ایک میسج ہے، یہ دعا 27 نمبر کی، لیکن جو اصل بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ کبھی آپ بڑی سے بڑی عبادت کر لیں شرط پوری اس کی بیسک کنڈیشن پوری نہ کرے عبادت بیکار ہے، جیسے نماز پڑھی وضو نہ کیا، ویسے ہی آپ کی زندگی کے سارے اعمال بیکار ہیں اگر آپ نے ان کی بیسک کنڈیشن پوری نہ کی، صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی مشہور حدیث، جس وقت مرنے والا قبر میں جاتا امام فرما رہے ہیں موت کا بھی ذرا سا تذکرہ شب جمعہ کی وجہ سے ہو گئے اور اپنے اصل ٹاپک پر بھی میں رہا، امام فرماتے جب مرنے والے کو قبر میں دفن کرتے ایک مرنے والا قبر میں گیا، اتنا خطرناک موقع ہے، زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ قبر کا مرحلہ، آدمی بالکل اکیلا، تنہائی ہے، تاریکی ہے، اکیلا، اللہم انی اعوذ بکا من ظلمت القبر و وحشتہ و ضیقہ و ذلکہ و فتنتہ و عذابہ، صفا پہاڑی پر جب آپ صحیح شروع کرتے ہیں 7 مرتبہ تو یہ دعا پڑھوائی جاتی ہے کہ اس پہاڑی میں کھڑے ہو کے پہلے یہ دعا مانگو، چاہے اللہ میں قبر کے اندھیرے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، آئی سی شیلٹر، اور میں قبر کے اکیلے رہنے سے، خالی کسی آدمی کو اکیلا چھوڑ دے یہی بہت بڑا عذاب، وزیر رہی اور فشار قبر سے تیری منع چاہتا ہوں، وہ غربت ہی وہ وحشت ہی، غرض یہ کہ عجیب مرحلہ، قیامت میں پھر بھی آدمی اکیلا نہیں ہوگا، ساری دنیا کے انسان جب آدمی اس دنیا میں آتا ہے تب بھی اکیلا نہیں ہوتا، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، قبر وہ واحد جگہ، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ شوہر ہے، نہ بیوی، اور اندھیرا اور گرمی، اور آپ بھی قبر میں پریشان۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک بار اس نے دیکھا کہ ایک نور، ایک لائٹ قبر میں انٹر ہوئی اور اس کے رائٹ سائڈ پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اور ایک نور قبر میں داخل ہوا اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور ایک نور قبر میں آیا اور وہ اس کے سرانے آ کے کھڑا ہو گیا، بہت مشہور حدیث، اور ایک نور آیا اور اس کے پیروں کی جانب کھڑا ہو گیا، اور آخر میں ایک نور آیا جس کی روشنی یہ چاروں نوروں سے بڑھ کر تھی، اور وہ اس کے سینے پہ اس طرح سے آ کے کھڑا ہو کہ اس کی روشنی میں باقی سارے نور کی روشنی کم پڑ گئی۔ اب یہ آگے کھڑے ہوئے، دو مسئلے تو مرنے والے کے حل ہو گئے، پہلا یہ کہ اندھیرا نہ رہا روشنی آ گئی، اور دوسرا یہ کہ اکیلا نہ رہا ساتھی آ گئے۔ مگر یہ اس مرنے والے کے لیے تیسرا مسئلہ بھی حل کرنے آ رہے ہیں۔ اندھیرا گیا، اللہم انی اعوذ بک من ظلمت القبر، قبر کے اندھیرے سے میں پناہ چاہتا ہوں، اندھیرا گیا، وہ غربت ہی، اور قبر میں اکیلے ہونے سے، اکیلا نہیں رہا، پانچ ساتھی آ گئے، اور اب یہ پانچ ساتھی ایک ایک کر کے بولے۔ دائیں طرف والا نور بولا کہ میں اس مرنے والے کی نمازیں ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ رائٹ سائڈ سے اگر کوئی عذاب خدا آئے تو میں اس کو روکوں گا، نماز وعدہ کر رہی ہے آپ سے کہ اس عذاب کو میں روکوں گی۔ اور لیفٹ سائڈ والا نور بولا میں اس مرنے والے کی زکاۃ و خمس ہوں، ادھر سے آنے والے عذاب کو میں روکوں گا۔ اور سرانے والا نور بولا کہ میں اس مرنے والے کا روزہ ہوں، ادھر سے آنے والے عذاب کو میں روکوں گا۔ اور پیر والا نور بولا میں مرنے والے کا حج ہوں، ادھر سے آنے والے عذاب کو میں روکوں گا۔ چاروں طرف سے یہ آئے نور، اندھیرا دور کیا، غربت دور کی، مگر یہی نہیں کہا کہ ہمارا کام ہے مرنے والے کو عذاب سے بچانا۔ چاروں نے اپنی بات کر لی، پانچواں نور خاموش، وہ مرنے والے کے اوپر، یعنی مرنے والے کے لیے سب سے زیادہ ہیلپ فل وہی ہے، فیس ٹو فیس، باقی تو اس کے سائڈ پہ کھڑے ہیں، اور اس کی روشنی بھی سب سے زیادہ، اور وہ خاموش بھی ہے۔ تو اب یہ چاروں نور نے ایک ساتھ میں سے، امام کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، اس پانچویں سے کہا کہ تو کون اور تیرا کام کیا، کہا کہ میں ولایت اہل بیت ہوں جو اس کے دل میں تھی۔ اور خالی یہ نہیں کہا، یہ بھی کہا کہ اس پہ آنے، اوپر سے آنے والے ہر عذاب کو روکوں گی، خالی یہ بھی نہیں کہا، پھر عجیب جملہ کہا، اور میں تم سب کا سردار ہوں، اگر میں اس قبر میں نہیں آتا تو تم میں سے بھی کسی کو آنے کی اجازت نہ ملتی، اگر ولایت نہیں ہے تو نمازیں گئی، اگر ولایت اہل بیت نہیں ہے تو روزے گئے، اگر ولایت اہل بیت نہیں ہے تو زکات و خمس گئی، اگر ولایت اہل بیت نہیں ہے تو حج گیا۔ حج اس وقت فائدہ پہنچائے گا جب ولایت کے ساتھ ہو، نماز اس وقت فائدہ پہنچائے گی جب ولایت اہل بیت کے ساتھ ہو، اور آج ہماری قوم سے ولایت اہل بیت ہی کے پیغام کو نکالا جا رہا ہے۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے مدرسے ہیں جہاں یہ پروپوزل لایا جا رہا ہے کہ بچوں کو ولایت کا لیسن پڑھانے کی کیا ضرورت، شیعہ بچہ تو جانتا ہی ہے، اسے یہاں سے نکال دو، ڈیلیٹ کر دو، بچے گا کیا اسلام میں، کبھی یہ نکال دو، کبھی وہ نکال دو، کبھی وہ نکال دو۔ لیکن بات یہاں سے شروع ہوئی کہ بڑی سے بڑی عبادت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی شرط اگر آپ پوری نہیں کر رہے، وضو نماز کی شرط، آپ نے وضو نہیں کیا چاہے ساری رات آپ نے ہزاروں کا نماز پڑھی دیکھا، اور ولایت ساری عبادتوں کی شرط ہے، اگر ولایت آپ کے پاس نہیں تو ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے بار بار یہ کہا وقضی ربک الا تعبدوا الا اياہ، عبادت میری کرو، وبال والدین احسانا، اور نیکی والدین کے ساتھ کرو، یعنی بتا دیا میری ساری عبادتیں قبول اس وقت ہیں کہ جب والدین کے ساتھ نیکی کی جا رہی، میری ہر عبادت اس کی شرط یہ ہے کہ والدین کا خیال رکھنا، والدین کا والدین پر ظلم کرنے والا بیٹا، والدین کو نگلیکٹ کرنے والی بیٹی، ہزار ہزار رکعت نماز بھی پڑھ لے تو سماج کا فائدہ کیا؟ یہ میرا جملہ نہیں، یہ جنت کے ٹکڑے میں بیٹھنے والے. اب جنت کا ٹکڑا تو ہر آدمی کو معلوم، حج اور عمرے کی برکتوں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر، مسجد النبوی کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جو جنت کا ٹکڑا یا جنت کا باغ کہلاتی ہے. اور امام نے ایک نوجوان کو روزانہ صبح سے شام تک جنت کے ٹکڑے میں عبادت کرتے دیکھا. میں دو سوال اکثر اپنے مجمع سے کرتا ہوں. پہلا سوال کل آ گیا کہ خانہ کعبہ کا ثواب بہت زیادہ، لیکن پورے کعبے کا ثواب برابر نہیں. مقام ابراہیم کا ثواب اور سیمی سرکولر وال ہجر اسماعیل کا ثواب باقی کعبے سے زیادہ. اسی طرح سے مدینہ کی مسجد اور روضہ رسول میں جنت کے ٹکڑے کا ثواب باقی مسجد سے زیادہ ہے. وہاں ایک نوجوان بیٹھا اور روزانہ بیٹھا اور روزانہ عبادت کر رہا، اور امام فرماتے کہ فلما شیتا، جو عبادت چاہے کر لے، فائدہ کچھ نہیں. گھبرا کے کسی نے کہا کہ فرزند رسول آخر کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے والدین اس سے ناراض. اب یہی بھی حدیث تو اصل میں اس کے بعد بھی چلتی، جب امام نے یہ فرمایا کہ اس کے پیرنٹس اس سے ناراض ہیں، جنت کے ٹکڑے میں بھی بیٹھ جائے، روضہ رسول کی جالی بھی تھام لے، روزانہ عبادت بھی کرے، فائدہ کیا عبادت کو؟ اس الماشے کا جو تیرا دل چاہے کر لے، اللہ کے یہاں ثواب کسی کا نہیں ملے گا. پھر حدیث میں آگے بھی ایک جملہ میں بہت جلدی سے پڑھ دوں. راوی نے امام کو سر سے پیر تک ایک بار دیکھا، جو یہ جملہ سننے کے بعد دو بار دیکھا، تین بار دیکھا، ایسا لگا کچھ کہنا چاہ رہا ہے، ہیزیٹیٹ کر رہا. امام مسکرا دی، کہا کیا بات، بار بار مجھے دیکھ کیوں رہا؟ کہا مولا آپ صادق ہیں، آپ صادقین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن میری عقل میں ایک بات نہیں آ رہی، میں اس نوجوان کو پرسنلی جانتا ہوں اور اس کے پیرنٹس کو بھی جانتا ہوں، دونوں کا انتقال ہو گئے، اور جب دونوں دنیا سے گئے تو اس سے خوش تھے اور راضی تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تیرے والدین تجھ سے ناراض ہیں. اب آپ کو حدیث یاد آ گئی جو اکثر اشارے ثواب میں پڑھی جاتی، مولا آپ کہہ رہے ہیں ناراض ہیں، لیکن میں تو خود ان کے پیرنٹس کو جانتا ہوں، وہ مرتے دم تک اس سے راضی رہے. تب امام نے وہ جملہ کہا، کتنے ہی بیٹے ایسے ہوتے ہیں زندگی میں والدین ناراض ہوتے ہیں، اپنی موت کے بعد اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور کتنے ہی پیرنٹس ایسے زندگی میں خوش ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ناراض ہو جاتے ہیں. یہ بیٹا اس کیٹیگری میں آتا، والدین کو قبر میں دفن کر کے پلٹ کے خبر بھی نہ دی، زندگی میں خدمت کی، موت کے بعد بھول گیا. اب اس سے زیادہ میں حدیث کو آگے نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت ساری باتیں رہ گئی. تو قرآن کریم بار بار بتا رہا کہ ساری عبادتیں قبول ہوں گی اگر والدین کے ساتھ نیکی ہو رہی، اگر والدین کو تکلیف نہیں پہنچائی جا رہی. فلا تقل لهما اف، مگر آج میں دوسرے انگل سے ایک بات کر کے یہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. بڑی عجیب بات ہے کہ کبھی آدمی بالکل سامنے کی چیز بھول جاتا، بہت دور کی چیز یاد رہتی ہے، سامنے کی چیز بھول جاتا. جیسے ایک بہت مشہور واقعہ مالک ابن نویرہ کا، اپنے بچوں کو بتائیے مالک کون ہے. آپ کو اور آپ کے بچوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے سلمان فارسی کون ہے، آپ کو اور آپ کے بچوں کو تھوڑا معلوم ہے کہ ابو ذر غفاری کون ہے، مالک اشتر کے بارے میں بھی کچھ معلوم. مالک ابن نویرہ اہل بیت کی محبت میں شہید ہونے والا پہلا مظلوم. آج اگر پاکستان کے شہروں پارا چنار اور ڈی آئی خان میں اور ساری دنیا میں صاحبان ایمان کا خون بہایا جا رہا ہے، تو پہلا نام اس لسٹ میں مالک ابن نویرہ کا. یہ پہلا آدمی تھا اسلامک ہسٹری جو صرف علی کی ولایت کی جرم میں شہید کیا گیا، محبت بھی نہیں ولایت. ہر ایک کو معلوم ہے ان کا واقعہ، بالکل پیغمبر کی زندگی کے آخری سالوں میں مسلمان ہوئے. جب پیغمبر نے خیبر کی فتح کے بعد اسلام کو عرب میں اسپریڈ کیا, پیغمبر کے میسنجر گئے, سب ان تک اسلام کا میسج پہنچا اور مسلمان ہو گئے. اور اب پیغمبر کی زیارت کے لیے آئے, یہ پیغمبر کی زندگی کا لاسٹ ایئر ہے. اس سال یہ مدینے میں آئے. پیغمبر سے انہوں نے پوری لائف میں صرف ایک مرتبہ ملاقات کی. مسجد نبوی کے دروازے پہ اپنا اونٹ باندھا یا گھوڑا اترے, مسجد میں گئے. مسجد نبوی میں روزانہ نئے آدمی آتے اور جاتے ہیں, تو لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں. جب ان کا ٹرن آیا تو رسول کے پاس پہنچے اور اسٹریٹ فارورڈ پیغمبر سے ایک عجیب سوال کیا. یہ سوال ویسے بہت برا لیکن بہت اہم سوال ہے. کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی, اگر اللہ نے آپ کو واپس بلا لیا تو پھر ہم کس کی بات کریں اور ہم کس کو اپنا حاکم مانیں؟ پیغمبر نے سیدھے آپ کی جانب بیٹھا دیکھا, امام علی بیٹھے, اور کہا کہ اے نویرہ کے بیٹے مالک, جب میں دنیا میں نہ رہوں تو میرا سکسیسر اور میرا جانشین میرا یہ بھائی علی. تو سنا مالک ابن نویرہ, اور یہی وجہ کہ رسول اللہ کے بعد جب کنٹرول کسی اور کے پاس چلا گئے, مالک ابن نویرہ تو اپنے کانوں سے رسول کی حدیث سن چکے, اسے خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ زکات دو. کہا میں زکات دوں گا تمہیں نہیں دوں گا, جو پیغمبر کا سچا جانشین ہے اسے دوں گا. سنا سے ان کی قوم پر پورے قبیلے پہ اٹیک ہوا, اور نہ صرف یہ کہ اس جرم میں ان کو شہید کیا گیا, بلکہ اسی رات ایک طرف ان کا لاشا پڑا اور دوسری جانب دیکھیے یہ ریونج لیا جا رہا. ان کی بیوی کو غیر کیا گیا, ایک طرف لاشا ہے اور ایک طرف یہ ظلم ہو رہا. لیکن علی کی محبت, یہ پہلا آدمی ہے پیغمبر کے بعد. خالی محبت نہیں, ولایت, زکات صرف حق ہے اس کا, کہ جو پیغمبر کا سکسیسر ہے علی. اب واقعی کہ یہ حصہ تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہ پہلے سے آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کتنا ہائی اسٹیٹس ہے مالک کا. اب آئیے اصل واقعہ. مسجد میں پہنچے, سلام کیا, یا رسول اللہ اگر آپ اس دنیا میں نہ رہے تو ہم کدھر جائیں؟ دیکھیے ویسے بہت بری بات ہے کسی آدمی سے کہنا کہ اگر تم مر جاؤ تو کیا ہوگا, مگر بعض جگہ پہ اسلام اس کا آرڈر دیتا ہے. نمبر ایک وصیت. وصیت کیا ہے؟ آپ کے بیٹوں کی ذمہ داری آپ سے گئے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پیرنٹ سے گئے, آپ کی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ آپ سے گئے کہ اگر تم نہ رہے تو تمہاری جائیداد کا کیا ہوگا, ابھی سے وصیت لکھ کے جاؤ. کتنا برا جملہ لگتا. اور ان سرٹن کیسز مرجے کی موجودگی میں یہ سوچیں کہ اگر مرجے انتقال کر جائے تو ان کے بعد کا نیکسٹ مرجے کون. وہ احتیاط واجب میں بھی آپ کے کام آتا ہے اور تقلید میں بھی. خیر اب ڈیٹیل کا وقت ہی نہیں, واپس آتا ہوں. مالک نے بظاہر بہت برا سوال کیا, لیکن اکارڈنگ ٹو اسلامک شریعت 100% پرفیکٹ سوال. یا رسول اللہ اگر آپ کو موت آ گئی اور آپ دنیا سے چلے گئے تو کون ہے ہمارا حکمران؟ کہا میرے بھائی علی کو دیکھو اور پہچانو. مالک علی کو بھی زندگی میں فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں. علی کی محبت میں مار دیے گئے, علی کی محبت کی وجہ سے ان کی ساری فیملی میں ٹارچر کیا گیا, ان کی جوان بیوی کو ریپ کیا گیا اسی رات. مگر زندگی میں صرف ایک بار علی کو دیکھا, وہ بھی چند منٹ کے لیے. پھر رسول اللہ سے دو تین سوال کیے, اس کے بعد واپس گئے. اب جا رہے ہیں اپنے قوم کی طرف. یہ اصل میں سوال اپنی پوری قوم کی طرف سے لائے. مسجد النبوی تو آپ نے دیکھی ہے, سمجھیے ایسے ہی ہال. پیغمبر سے بات کر کے یہ واپس چلے. ادھر وہ جا رہے ہیں, ادھر رسول اللہ نے ان کو دیکھ کے ایک کامنٹ کیا, ان سے بات نہیں کی. چاروں طرف اصحاب رسول. پیغمبر نے کہا اگر کوئی 100% کنفرم جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس آدمی کو دیکھ. 100% کنفرم جنتی جا رہا. اس وقت تو لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا. وہ بات کے واقعے نے بتایا کہ ہاں ایسے ہی لوگ ڈیزرو کرتے کہ جنت میں جائیں. وہ نہیں جو پیلسٹائن سے لے کے پارا کنار تک کے مسائل سنے اور ایک چاکلیٹ کے برابر بھی ڈونیشن دینے کو تیار نہ. ڈیزرو کرتے ہیں یہ ہے علی والے شیعہ. لیکن جو اصل بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ مالک ابن نمیر پیغمبر کے پاس سے جا رہے ہیں جہاں سور ایک ہے اور باہر جانا. پیغمبر نے ان کی بیت کو دیکھ کر کہا کہ اگر کوئی 100% جنتی کو دیکھنا چاہے تو ان کو دیکھ. بھائی جملہ سنا مجمع میں سے بہت ہی سمپل صحابی کھڑے ہوئے اور وہ تیزی کے ساتھ مالک کے پیچھے چلے. مالک اتنی دیر میں مسجد کے باہر جا چکے. آج کل کی ٹرمنالوجی, اپنی کار کا دروازہ کھول کے انجن اسٹارٹ کر رہے ہیں. اس زمانے کے اعتبار سے اپنا گھوڑا کھول کے اس پہ بیٹھ چکے. یہ صاحب جو بعد میں آئے دوڑے 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 ہفتے کافتے کا رک جا رک جا رک جا رک جا. مالک رک کر کیا بات کہا کہ تم کیا سے جا رہے ہو, میرے کچھ پرابلمز ہیں, میرے لیے دعا کرو. مالک سرپرائز, کہا کہ اپنے لیے دعا کرانا. تو اس وقت کیوں دعا نہ کرائی کہ جب میں مسجد میں تھا؟ ایک دوسرے سے دعا کرواؤ, یہ اسلام کا ریکمنڈیشن. مگر اتنی دیر بعد کیوں یاد آیا کہ مجھ سے دعا کروانا ہے جب میں جا رہا تھا؟ اتنی دیر بعد کیوں یاد آیا؟ کہا کہ اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تم کون ہو. کہا تو آپ کیسے پتا چل گیا؟ کہا تمہارے جانے کے بعد رسول اللہ نے کہا یہ جنتی جا رہا. جیسے ہی میں نے سنا میں دوڑ کے تمہارے پاس آیا. مالک کو خوش ہونا چاہیے نا کہ یہ آدمی میری اتنی رسپیکٹ کر رہا ہے. مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کیا ہو گیا ہے تمہاری عقلوں کو؟ کیونکہ ایسے ہی کچھ کم عقل لوگ پیغمبر کے زمانے میں تھے جو بعد میں پرابلم کریٹ ہوئے. کہا کیا ہو گیا ہے تمہاری عقل کو؟ مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہو؟ پہلے نہیں کروائی, اب کیوں کروا رہے ہو؟ پہلے مجھے نہیں جانتے تھے, اب مجھے جان لیا. مگر کس کی وجہ سے جانا؟ کہ رسول کی وجہ سے جانا. جس کی وجہ سے میرا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے دعا نہیں کروا رہے, دوڑے دوڑے میرے پیچھے چلے آ رہے. اگر پیغمبر کے کہنے سے میرا اسٹیٹس اتنا ہائی تو خود پیغمبر کا اسٹیٹس کتنا ہائی ہوگا؟ انہیں کے سامنے بیٹھتے ہو, ان سے دعا نہیں کرواتے, میرے پیچھے دوڑے آ رہے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بالکل سامنے کسی رات میں چھوڑ دیتا اور دور کی چیز کے لیے دوڑ کے جاتا. اب اس کا میرے ٹاپک سے کیا تعلق سنیے. میں نے پچھلے 10-12 سال میں تماشا بہت دیکھنا شروع کیا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پچھلے 10-12 سال البتہ میں جدھر کی بات کر رہا ہوں ابھی آپ کا ذہن ادھر گیا نہیں, اور وہ ہے حج اور عمرہ. اس میں ایک نئی چیز 10-15 سال سے ہمارے یہاں آ گئی, پہلے نہیں تھی. اور وہ یہ کہ پہلے تو ہمارے یہاں ایک ضعیف حدیث یہ مشہور ہو گئی کہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد فرسٹ سائٹ جو دعا مانگو گے قبول. بہت ہی ضعیف حدیث, بلکہ شاید یہ کہا جائے تب بھی غلط نہ ہو کہ یہ شیعہ حدیث صحیح نہیں. اپنے مطلب کی بات ہے, اس میں کوئی نہیں کہتا یہ حدیث ضعیف ہے کہ طاقتور. حدیث کسا نہیں پڑھیں گے, بہت ضعیف حدیث. مرضی کے فتوے پہ سارے اعتراض ہوتے ضعیف حدیث. اپنے مطلب کی بات ہے, کوئی یہ بھی چیک نہیں کرتا کہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے. کیونکہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے پہلی دعا مانگیں. ہماری تو دعا ہے نا کہ ہمارے 1 بلین کا مکان ہو جائے, 2 ملین کی گاڑی ہو جائے اور 4 ملین کا جاب ہو جائے. اب اگر حدیث کو صحیح مان لیا تو یہ سب ختم ہو جائے. حدیث بہت ضعیف, بلکہ میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ ہماری کتابوں کی حدیث بھی نہیں. برادران اہل سنت کی حدیث ہے, ہمارے آ گئی. لیکن ہمیشہ سے لوگ حج کرتے آئے, ہمیشہ سے شیعہ عمرے پہ جاتے آئے. آپ دیکھیں گے یہ لاسٹ 15 ایئر یا 20 ایئر میں ہوا. پہلے یہ حدیث آئی ہمارے یہاں, پھر یہ حدیث اب اس میں ایڈیشن ہو گئے. اور یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ سنا, اور یہ بات میں کہہ دوں کہ یہ میں نے زیادہ تر انگلینڈ کے قافلوں سے سنا. کیا کہ نہیں بھائی, خانہ کعبہ کو دیکھو اور 3 دعائیں مانگو گے قبول ہونے والی. پریوں کی کہانی ہم پڑھا کرتے تھے, جنوں کی کہانی ہم پڑھا کرتے تھے, ایک کوئی میجک رنگ ہوتی تھی اس کی کہانی ہم پڑھا کرتے تھے, اس میں تو یہ ہوتا تھا 3 دعائیں. خانہ کعبہ کے لیے کہاں سے لے کے آ گئے 3 دعائیں. اب ہر آدمی جب جاتا ہے حج اور عمرے پر, نہ اسے اپنے احرام کی فکر ہے، نہ طواف صحیح ہونے کا خیال ہے، نہ واجبات کی فکر ہے. تین دعائیں خود مقصد سے نہ نکلنے پائے، تین دعائیں یاد رکھنا ہے، تین دعائیں ذہن سے نہ نکلے. بعض لوگ تو ایسا تماشا کرتے ہیں کہ اپنے گروپ کو لے جاتے ہیں، یہ میں نے کسی انگلینڈ میں نہیں دیکھا لیکن یہ پاکستانی گروپ کو دیکھا، مجھ سے بچہ کوئی نہیں ہے. انڈیا، پاکستان، افریقہ، انگلینڈ، امریکہ، سب کی باری آئے گی باری باری. یہ میں نے پاکستانی گروپ کو دیکھا، مسجد کے دروازے پہ پہنچے، لوگوں نے اپنے اپنے جوتے اتار کے اپنے بیگ میں رکھے، گروپ لیڈر نے آواز لگائی، خبردار آنکھیں اٹھنے نہ پائے، سب آنکھیں نیچی کر کے چلیں، جب میں کہوں گا تب اٹھا آنکھ اٹھا کے دیکھنا، اور ایک دم لے کے چلے، نیچے دیکھو نیچے دیکھو، اگر کسی کی آنکھ اٹھی کاٹ دیا خبردار نکل نیچے جانا نکال، میں زیادہ جانتا ہوں، اور پھر لے کے چلے. اور جب خانہ کعبہ پورا نظر آئے گا آپ اٹھا کے آنکھ اٹھا کے دیکھیے. کشمیر کی سیر کے لیے لوگ جاتے ہیں ٹورسٹ گروپ میں، وہاں گائیڈ کہتا ہے بھائی لیفٹ سائڈ پہ نہ دیکھیے گا، رائٹ سائڈ پہ دیکھیے گا، جب میں کہوں تب لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے گا، بہت اچھی سینری آتی. اس وقت کہتا ہے کہ آپ ادھر دیکھیے، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مسجد حرام ہے، وہ کھیل تماشا نہیں ہے. مگر اس طرح لوگ لے جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ ایسی حدیث کی وجہ سے کہ جس کا اتھینٹک ہونا بھی ثابت نہیں. لیکن اتھینٹک حدیث سے زیادہ لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں، کیونکہ اس میں روکڑا مل رہا، اس میں مال پانی کی بات ہو رہی، اس میں ڈالر اور پاؤنڈ کا تذکرہ آ رہا. مرجے سے کہتے ہیں اسلام سے ہر چیز ڈیلیٹ کرو، اور جو اپنا من چاہے وہ اسلام میں لا کے ایڈ کیا جا رہا. ایسی حدیث اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو تین والی تو حدیث ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو یہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں کہ آنکھیں بند کر کے آگے چلنا ہے، جو خانہ کعبہ نظر آئے تو آنکھیں کھولنا ہے. وہ فیری سیل نہیں ہے، حج حج ایک عبادت اور اہم ترین عبادت. لیکن ایک بہت عجیب بات، اگر یہاں پہ ایک بات میں کہہ دوں، میری آج کی تقریر کا ایک فالس امپریشن بھی بن رہا ہے، کھوٹی بات، کہ کوئی امپورٹینس نہیں ہے خانہ کعبہ کی، کوئی ضرورت نہیں ہے خانہ کعبہ پہ توجہ دینے کی. نہیں، ہماری شیعہ کتابوں میں تو اس سے بھی زیادہ اہم حدیث ہے. جب میں نے مجلس میں یہاں تک پڑھا تو لوگوں نے کہا مولانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چانس جو ہمارے پاس بن رہا تھا دعا کا خانہ کعبہ کو دیکھ کر، وہ بھی آپ نے نکال دی. میں نے کہا نکالا نہیں ہے، اصل حدیث تو سنیے. ہمارے یہاں حدیث یہ نہیں ہے کہ کعبے کو پہلی بار دیکھو تو دعا قبول ہے، ہمارے حدیث یہ ہے کہ کعبے کو جب دیکھو گے جو دعا مانگو گے اسی وقت میں دعا قبول ہے. جیسے کمیونٹی میں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے نا، ایسا لگ رہا مجمع میں بھی ہو گیا، آدھے لوگ سلوات پڑھنا چاہتے ہیں آدھے نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، سب مل کے سلوات پڑھ. ایکچوئل شیعہ فقہ کے اعتبار سے ایکچوئل حدیث یہ ہے کہ خالی پہلی مرتبہ نہیں، اگر تمہارا مکے میں ایک ویک کا قیام ہے، دس دن کا قیام ہے، دن میں تم پانچ بار حرم آ رہے، جتنی بار خانہ کعبہ کو دیکھو گے دعا مانگو گے اللہ دعا فوراً قبول کرے. اور دیکھیے اس کی وجہ سے فرق کیا پڑا، بہت فرق پڑا. وہ یہ کہ جب کنسپٹ یہ ہے کہ پہلی دعا قبول، تو پہلے دن لوگ بہت الرٹ ہو کے جاتے ہیں، ہوشیار ہو کے جاتے ہیں، نہیں بہت شریف بن کے جاتے ہیں. اب پہلی دعا تو مانگی اللہ سے، ہمارا کام سے نکل گئے. اب جب جاتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، اٹینشن بھی پے نہیں کرتے، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں قیمتیں جاری، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں سیاستیں ہو رہی، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں جماعت والوں کی برائیاں ہو رہی، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں ساس بہو کے قصے چلے ہوئے. کیوں؟ دعا تو پہلی دفعہ میں قبول ہے نا، اس کے بعد کے خانہ کعبہ کی کوئی امپورٹینس نہیں. اور اگر شیعہ مذہب کی حدیث دیکھیں تو جتنی بار کعبے کو دیکھیں گے دعا قبول ہے، آپ کے پاس ٹائم ہی نہ رہے گا ادھر ادھر کچھ اور مسئلے پہ ڈسکس کرنے کا. احترام کعبہ بھی اس سے بچتا اور فائدہ بھی. اچھا یہاں پہ اب اتنی ساری بات کعبے کی ہو گئی، یہ چھوٹی سی بات، ابھی تک میں اپنے ٹاپک کے اندر ہوں، ذرا سا ٹاپک سے نکل رہا ہوں، لیکن صرف ایک منٹ کے لیے، اور وہ بھی شب جمعہ کا ایک میسج. لوگ مکہ مکرمہ جب جاتے ہیں نا تو خالی حج اور عمرے کے لیے نہیں جاتے، وہ تو ہے ہمارا اصل مقصد، بونس میں فائدہ ہمیں ملتا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور دو ایسے اسپیشل موقع خانہ کعبہ میں جب آپ جتنی مرتبہ دعا کریں گے دعا قبول. لوگ تو ذہن میں بیٹھاتے ہیں تین دعائیں کون سی کرنا, وہ دعا کروں نہیں 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 اس سے زیادہ امپورٹنٹ وہ کروں, نہیں نہیں اس سے امپورٹنٹ وہ کروں اس سے امپورٹنٹ وہ. یہ سوچتے سوچتے کعبہ نظر بھی آ جاتا ہے کہ دعا نہیں کر پاتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک لسٹ بنائیے, خانہ کعبہ جب کبھی آپ جائیں چاہے حج ہو چاہے عمرہ ہو, ایک دن کے لیے جائیں کہ ایک ویک کے لیے جائیں, ڈیلی ایک مرتبہ جائیں اگر آپ عزوزیہ میں رہتے ہیں وہاں سے دیکھی مرتبہ آتا ہے آدمی, اور عمرے میں جب آپ حرم کے سامنے رہتے ہیں تو دن میں آپ پانچ مرتبہ جائیں گے. جب بھی کعبے پہ نگاہ پڑے پہلا کام یہ کریں گے کہ حاجت پیش کیجیے اور واپس آ کے مجھے بتائیے کہ آپ کی حاجت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ حدیث کو سمجھ کے دعا کریں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ جملہ ہے روایت کا کہ جب کبھی آپ خانہ کعبہ کے اندر زمزم کا پانی پیئے ہمیشہ ایک دعا پہلے اپنے دماغ میں لائیے, خدا بندہ یہ دعا پھر زمزم کا پانی پیجیے. پیغمبر کی حدیث, اللہ نے اس پانی میں شفا بھی رکھی ہے اور اس پانی کو پیتے وقت کی جانے والی دعا بھی قبول ہے. اب آپ آج آگے دیکھیے پیاس لگی آدمی کولر پہ بیٹھا چار پانچ گلاس پانی پی گیا اٹھ کے چل گیا, نہیں. ہر مرتبہ جب آپ زمزم کا پانی پیئیں گے, زمزم کا پانی تو خود ایک دعا کا نتیجہ, ایک ماں نے دعا مانگی تھی جس کے نتیجے میں زمزم کا پانی جاری ہوا, اور اس کے ذریعے جب دعا قبول ہوتی ہے. سامنے کی باتیں سب حرم کے اندر کی باتیں, عمرے پہ بھی لوگ جا رہے ہیں حج پہ بھی لوگ جا رہے ہیں, یا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے یا لوگوں کے پاس اپنے گائیڈ کی بات سننے کا وقت نہیں. ایک آدمی عمرے اور حج میں کتنی مرتبہ زمزم پانی پیتا ہے, دس بیس پچاس ساٹھ مرتبہ, اتنی دعائیں تو آپ وہیں پہ قبول کروا سکتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے. اب اصل جواب میں کہنے جا رہا ہوں کہ یہ تو ہو گیا زمزم کا پانی لوگوں کو نہیں معلوم, میں نے بتا دیا اپنی طرف سے نہیں, یہ معصومی کی حدیثیں. خانہ کعبہ کی جتنی بار زیارت کرو ہر بار ایک دعا مانگو یہ بھی نہیں معلوم, مگر ایٹ لیسٹ ایک بات ہر ایک کو پتا کہ خانہ کعبہ کی فرسٹ سائٹ دعا قبول ہے. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کوئی اتنا بڑا پرابلم آتا ہے اس لیے جاتے ہیں عمرے پر کہ پہلی دعا قبول ہے یہ دعا کرنا, مگر خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو دعا آپ کر رہے ہیں وہ قبول ہے نا. اسی کے ایکول اللہ نے ایک چیز اور بنائی ہے, روایت میں یہ ہے کہ باپ اور ماں کے چہرے کو دیکھ کر جو دعا مانگو تو دعا فوراً قبول. گھر کا کعبہ ہے یہ ہمارا, یہ ہمارے گھر کے اندر خانہ کعبہ موجود ہے. ڈھائی ہزار پاؤنڈ خرچ کر کے پندرہ دن یا دو ویک کی آپ چھٹی لے کے وہاں جا رہے دعا کرنا ہے دعا قبول, اور جو آپ کے گھر میں خانہ کعبہ موجود ہے ماں کے چہرے کو دیکھ کے دعا مانگو, باپ کے چہرے کو دیکھ کے دعا مانگو دعا فوراً قبول. اس پہ عمل کر کے دیکھیے کبھی آپ, ان کے چہرے کو دیکھ کے دعا تو ہم کیا مانگیں گے, پاؤں سے جوتا اتار کے مارنے کے بارے میں سوچتے ہیں. جو اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا ہوگا, لیکن والدین کے خلاف اتنی نفرت اتنا غصہ اتنا فرسٹریشن بھرنے لگتا ہے. کبھی تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اے اللہ ان کو اٹھا لے, تو اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میرے گھر سے ساری رحمتیں لے جا, اے خدا میرے گھر سے ساری برکتیں لے جا, اے خدا مجھے مصیبتیں چاہیے وہ میرے گھر میں بھیج دے. کیا چیز ہے ماں, کیا چیز ہے باپ, ہمیں ان کی ویلیو کا اندازہ ہی نہیں ہے, ہم انہیں ایک لائبلٹی اور برڈن سمجھتے ہیں. اگر ہمیں پتا چلے کہ ہماری کتنی دعائیں خالی ان کا چہرہ دیکھنے سے قبول ہوں گی. ہم لوگ کبھی کبھار اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں. کیا مطلب, مجلسے پڑھنے جاتے ہیں, خیر میں تو اتنی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا کہ کھانے پینے سے گریز کرتا ہوں اے بھائی, لیکن لوگ علماء کو لے کے جاتے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں, مولانا ہمارے حق میں دعا کر دیجیے گا, فلاں پرابلم بہت زیادہ. دعا کروانے کے لیے آپ مہمان کو بلا رہے, عالم کو بلا رہے, اتنا خرچہ کر رہے, اپنا ٹائم دے رہے, اور جو اس سے بھی زیادہ دعا قبول ہو سکتی ہے, باپ اور ماں سامنے بیٹھے, ان کے لیے پانچ منٹ نہیں آپ کے پاس. یا ان کو اپنے ملک میں ٹھیکا ہوا, ہاں اگر وہ وہاں پہ زیادہ خوش ہیں وہ ایک الگ بات, یا انہیں نرسنگ ہوم میں پھینکا ہوا. غیروں کو بلا رہے ہیں دعا کے لیے, مہمان آتا ہے تو برکتیں لے کے آتا, اور جو آلریڈی برکتوں کا مجسمہ آپ کے گھر میں اسے اٹھا کے باہر پھینک رہے. ماں اولاد کے حق میں اتنی بڑی اللہ کی نعمت, رحمت اور برکت. مالک ابن نویرہ کا جملہ دوہرا, دور والے کعبے کی طرف دوڑ کے جا رہے, دعا قبول ہوگی, اور جو سامنے دعا قبول کروانے والی بیٹھی اسے بلا دی. لیکن ہاں ہاں اسلام میں کبھی اس نیور ٹو لیٹ, کبھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بہت لیٹ ہو گیا ہمیں. حتیٰ والدین مر بھی گئے تو جو حدیث ایک بیچ میں نے چھوڑ دی تھی مجلس میں, ہر آدمی جانتا اس لیے چھوڑ دی, ابھی بھی آپ والدین کی خدمت کر کے, ان کی موت کے بعد بھی خدمت کر کے اپنے گناہ بھی معاف کرا سکتے ہیں, اور برکتیں اور رحمتیں واپس لا سکتے ہیں. ایک عام آدمی کے لیے اس کی ماں اتنی اہم ہے, تو اگر کسی کی ماں فاطمہ زہرا جیسی, کیا رتبہ ہے فاطمہ زہرا کا؟ ایک عام آدمی کی ماں اتنی اہم بنتی ہے اس کے لیے, اور زہرا جیسی ماں جس کی. اور یہ وہ جملہ جو ہم تو ہم غیروں کی زبان پہ بھی آیا, دشمن اہل بیت نے بھی یہ کہا, جب حسین کا ایک بہت ہی پیس فل سا کاروان مکے سے کوفہ جا رہا, اور ایک بار پھر آگے راستہ روکتا, اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ فرزند رسول یزید کا آرڈر ہے, میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا, اور امام نے فرمایا تیری ماں تیرا ماتم کرے, تو گھبرا کے کہتا ہے لیکن میں آپ کی ماں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا, آپ کی ماں تو کائنات کی سب سے عظیم عورت, رسول کی بیٹی فاطمہ. عجیب جملے, عجیب جملے. اب میں یہاں پر کل یا پرسوں کی مجلس کے شروع میں جو مسئلہ بتاؤں گا, ذرا سا اس کا ایک اشارہ کر دوں. لوگ کہتے ہیں کہ جی انسان آدم کا بیٹا, اللہ کی بہترین مخلوق, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, وہ نجس کیسے ہو سکتا, کافر ہو تب بھی پاک, یہ کیا آرگومنٹ آج کل ہے نا؟ اس کا جواب آج کے مسائل کے دو جملوں میں بھی آ رہا ہے, اگرچہ اس کو جواب کو سوال سے کلک کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. آج پھر دشمن بن کے آیا, یزید کا حکم مان رہا, حسین کی سواری پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے آپ کو آگے نہ جانے دوں گا, تو آقا نے کہا تیری ماں تیرا ماتم کرے. اور کل یہی ہو, جب توبہ کر حسین کا ساتھی بن کے گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا, تو آقا نے کہا اے ہر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا تھا, تو آزاد ہے, دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد ہے. کہ حق کے راستے پہ آ گیا, ہدایت کے راستے پہ آ گیا, اسی ہر کی ماں کا کتنے احترام کے ساتھ آقا تذکرہ کر رہے, تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے تیرا. اور آج جب گناہ کے راستے پہ چل کے آیا, اتفاق سے مجلس کے شروع میں بھی تذکرہ ظالم کا تھا, ظالم سے ملاقات کے لیے گئے تو نماز بھی حرام ہے, یعنی قصر کرنا, اور آخر میں بھی تذکرہ, جب ظالم کا نمائندہ بن کے آیا تو اسے نے پہلا جملہ یہی کہا تیری ماں تیرا ماتم کرے. بڑا عجیب سپاہی ہے ہر میدان کربلا. یہ میں نے کہا اٹس نیور ٹو لیٹ, ہم میں اور آپ میں سے تو بعض ایسے ہوں گے جو اپنے والدین کا حق ادا نہ کر سکے اور ان کے والدین دنیا سے گزر گئے. بس اور تو وہ ہے کہ جس نے سیدانیوں کو سب سے پہلے رولا دیا. کائنات کا سب سے بڑا مجرم تو وہی ہے جو زینب کمرا کی آنکھوں میں آنسو لے کے آیا. کیونکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب ہر نے حسین کے لشکر کو روکا اور ایک مرتبہ کہا فرزند رسول یزید کا حکم آ گیا میں آپ کو آگے نہ جانے دوں گا, اس سے پہلے کہ حسین جواب دیں محملوں سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی زینب کبرا کو. زینب کا بابا بتا گیا تھا کربلا میں کیا ہونے والا ہے اور زینب کو بتا تھا جہاں میرے بھائی کا راستہ روکا جائے گا وہ وہیں سے ہمارے مسائل شروع ہو جائیں گے. اور ظاہری اعتبار سے اگر آپ ہر کے اگینسٹ ایک چارج شیٹ بنائیں تو اتنے بڑے بڑے جرم ہر کے آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ کا دل کہہ دے گا کہ ہر ایک کو معافی مل سکتی ہے, اس کو نہیں ملے گی. حسین کا راستہ ہر نے روکا, زینب کو رلا دیا, سب سے پہلے زینب کو رلایا تو ہر نے, کوفے جانے والے کو کربلا لے کے آیا تو ہر. ہر میں جب حسین جب کربلا میں حسین پہنچے تو کوئی لشکر یزید نہ تھا, یہ ہر تھا جس کے لیٹر ابن زیاد کے نام گئے. حسین قابو میں آ گئے فوجے بھیجو, حسین قابو میں آ گئے فوجے بھیجو. کون ہے چار چیز دیکھتی جائے, کون ہے جس کے لکھے ہوئے خط کی بنا پر کبھی شمر آیا, کبھی ہرملا آیا, کبھی خولی آیا, کبھی عمر سعد آیا. سات محرم کو جب اہل بیت کا پانی بند ہوا تو اس میٹنگ کے اندر ہر بھی بیٹھا, اس نے کوئی اختلاف نہیں کیا, اس نے سب کے ساتھ اپنا ووٹ دیا کہ ہاں ان کا پانی بند ہونا چاہیے. اور سات محرم سے لے کے دس محرم تک جب یہ بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے تو ہر بھی یہ منظر دیکھ رہا, ایک جگہ بھی وہ پروٹیسٹ نہیں کرتا. بلکہ عاشورے کی لڑائی تو بعد میں ہوئی, عمر سعد نے تو نائنتھ محرم کی اصل کے وقت تیر پھینک کے جنگ شروع کر دی تھی. یہ تو آقا نے عباس کو بھیج کر ایک رات کی مہلت لی تھی نا جب یہ جنگ شروع ہوئی. ہر نے کوئی پروٹیسٹ کیا؟ ساتھ ساتھ ہر کام میں عمر سعد کے ساتھ شریک ہے, یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا. حسینی قافلے کو روکنے والا, زینب کو رلانے والا, حسین کو کربلا میں محصور کر دینے والا, جس کے خط میں یہ سارے ظالم آئے, سات محرم پانی بند ہونے کی میٹنگ میں شریک ہونے والا, نو محرم کربلا کی جنگ شروع ہو گئی, عمر سعد کا ساتھ دینے والا. لیکن جب دس محرم کو یہی ہو ایک بار توبہ کر کے یزید کو چھوڑ کے حسین کی جانے والا, خالی حسین نے اسے قبول نہیں کیا, کیا عزت دی, کیا احترام دیا, کیا رسپیکٹ ملی ہے, ذرا اندازہ کریں کہ آخر عاشور کی صبح میں ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی سمجھ میں آگے حق کہاں ہے باطل کہاں. اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں حسین کے پاس اور جا کے ایک مرتبہ معافی مانگوں گا. اس کا دوست کہتا ہے خبردار یہ غلطی نہ کرنا, تو نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے ہیں کہ کوئی تجھے معاف نہیں کر سکتا, حسین کبھی معاف نہ کریں گے, ادھر سے بھی جائے گا ادھر سے بھی جائے گا. مگر ہر کہتا ہے تو جو بھی کہتا ہے پتا نہیں اس کو میرے دل کو یقین ہے کہ فاطمہ زہرا کا بیٹا میری خطائیں معاف کر دے گا. میں جا رہا ہوں اور یہ کہے کہ وہ لشکر یزید سے نکلا اور ادھر حسین کی جانب بڑھا اور ادھر حسین کا ایک سپاہی ہر کو پہچانتا, جیسے ہی دیکھا راستے میں ہم کو روکنے والا ہو آ رہا ہے, عباس علمدار نے آواز دی جوانہ نے بنی عاشق آقا کو گھیرے میں لے لو, ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور یہ آقا کو کوئی نقصان پہنچا دے. اور حبیب ابن مظاہر نے آواز دی اے اصحاب امام شہزادوں کو گھیرے میں لے لو, ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں عباس و اکبر کو کوئی نقصان پہنچ جائے. اے جوانہ نے بنی عاشق آقا کو بچانے کی کتنی فکر ہے, لیکن جب سے پہر ہوگی اور آقا چاروں طرف دیکھ کے کہے گا ہن من ناصر ینصرنا, اے حبیب ابن مظاہر تمہیں کتنا خیال ہے بنی ہاشم کے شہزادوں کو نقصان نہ پہنچے. ارے جب اکبر کے کلیجے میں برسی اترے گی, قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوگا, اصغر کا گلا سیدھے گا, عباس کے بازو قلم ہوں گے. لیکن ایک بار شہزادوں نے بنی ہاشم کے شہزادوں نے حسین کو گھیرے میں لیا اور اصحاب امام نے شہزادوں کو گھیرے میں لیا, مگر وہ قریب نہیں آیا, ایک ڈسٹینس پہ آ کے رک گیا. گھوڑے سے اترا, جیب سے رومال نکالا, رومال سے اپنے دونوں ہاتھ باندھے اور وہیں سے آواز دی, اے رحمت للعالمین کے بیٹے, کائنات کا سب سے بڑا مجرم تیرے پاس آ سکتا؟ حسین نے کہا, بھیا حبیب اپنے سپاہیوں کو روکو, بھیا عباس ان نوجوانوں کو روکو, میرا مہمان آ رہا ہے, میں اپنے مہمان کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں. اور عزاداروں, جب ہر کو گلے سے لگایا تو ایک بار ہمیں کیا کیا یاد آ گیا, یہ حسین کے گلے سے لگ رہا ہے. حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جنہیں کبھی نانا رسول خدا نے گلے سے لگایا ہے, کبھی بابا علی مرتضیٰ نے گلے سے لگایا, ارے کبھی ماں فاطمہ زہرا نے گلے سے لگایا. وہ حسین جو پنجتن کے گلے سے رکھ چکا ہے, آج ہاتھ بڑھا کے ہر کو اپنے گلے سے لگاتا. مگر ہر کو گلے سے لگانے کا مرحلہ بات کا ہے, جیسے ہی حسین ہر کے قریب پہنچے, ہر نے اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ آقا گھوڑے سے اترے. حسین کے پیر ابھی گھوڑے کی رکاب میں ہے اور ہر نے اپنا سر حسین کے قدم پہ رکھ دیا. یہ تیری ماں فاطمہ زہرا کا راستہ. آقا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا راستہ, اس گناہگار کا گناہ معاف کیجیے. حسین گھوڑے سے اترے, ہر کو گلے سے لگایا اور ایک جملہ کہا کہ اے ہر آج میں بہت خوش ہوں اور آج میں بہت غمگین ہوں, آج میں بہت خوش ہوں. تو باطل کو چھوڑ کے حق میں آ گیا, اندھیرے کو چھوڑ کے نور پہ آ گیا, لیکن بہت غمگین اور پریشان ہوں. کل جب دشمن بن کے ہمارا راستہ روکا تھا تو ہم نے تجھے اتنا پانی پلایا کہ تیرے گھوڑے بھی سیراب ہو گئے, اور آج میرا مہمان بن کے آیا. حسین نے کودا آپ بھی تیری خدمت میں پیش نہیں کر سکتا. بس آپ کی سہمت تمام. سوچئے یہ جملہ سن کے ہر پہ کیا قیامت گزری ہوگی. ہر کو پتا ہے میں ہی تو یہاں لا کے پانی بند کروا رہا ہوں. ایک بار جسم کانپ اٹھا, آقا 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 میں اسی گناہ کو دھونے کے لیے آیا ہوں. آقا سب سے پہلے مقتل میں میرے بیٹے کو جانے دیجیے, میرا بیٹا جا کے مرے گا تب مجھے اطمینان ہوگا میرا گناہ معاف ہوا. حسین نے کہا, عام دن ہوتے تو میں روک لیتا ہوں, لیکن آج ہر ایک کو مرنا ہے, کوئی پہلے کوئی بعد. جا میں نے تیرے بیٹے کو اجازت دی, ادھر جوان بیٹا چڑھا, ادھر ہر نے آواز دی, بیٹا ایسا جہاد کرنا, ایسا جہاد کرنا کہ تیرے باپ کا سارا جرم معاف ہو جائے. ہر کے بیٹے کا جہاد شروع ہوا. تھوڑی دیر گزری, ہر کا بیٹا زخموں سے چور چور گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرتا ہے, آواز دیتا ہے, بابا ذرا میری مدد سے تو آئیے, میں اتنا سننا ہے. ہر برداشت نہ کر سکا, جوان بیٹا بلا رہا, گھبرا کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا, حسین کو دیکھا, آقا بیٹا بلا رہا ہے مجھے جانے دیجیے. حسین نے کہا, نہیں ہر تم ٹھہر جاؤ, میں تمہیں نہیں جانے دوں گا, میں جا رہا ہوں. پہلی بات اس لیے کہ تم میرے مہمان ہو, اور دوسری بات اس لیے بوڑھے باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھایا کرتے ہیں, میں جا کے تیرے بیٹے کا لاشا لاؤں گا. آقا گیا, ہر کے بیٹے کا لاشا لایا اور ایک جملہ میں آخری کہتا ہوں, آقا آقا ہر کا جوان بیٹا گھوڑے سے گرا, یہ کہہ کے روک دیا. بوڑھے باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتے, اور جب علی اکبر گھوڑے سے گرا, ہاں یہ بوڑھا باپ جوان اکبر کا لاشا کس طرح الا ولانۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. غلام اللہ حسین کے اس اکبر کا واسطہ. آج کی مجلس میں جتنے صاحبان ایمان موجود ہیں, ان کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں بے حق علی اکبر دور فرماؤ، ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرماؤ۔ خدا بندہ ہر کی معافی کا واسطہ، ہم کتنے ہی بڑے گناہگار ہوں، اتنے بڑے گناہگار تو نہیں ہوں گے جب ہر کو معافی مل گئی۔ ہمارے محمد کے ماننے والوں کو حسین کی عزاداری کے وسیلے سے ہر گناہ سے معافی عطا فرما۔ آج بھی جہاں جہاں مسلمان اور صاحبان ایمان دشمنان اسلام کے ظلم کا نشانہ بن رہے، خدا بندہ ان مظلوم مسلمان فلسطین کے ہو کہ بارہ چنار کے ہو، ان کی مدد فرماؤ اور ان ظالموں کو نیست و نابود فرماؤ۔ ہمارے تمام مرحومین آج شب جمعہ ہے نا، خدا بندہ ہمارے تمام مرحومین، خاص طور پر آج کی مجلس میں جو مومنین و مومنات ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، صاحبان ایمان کو روزی کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ اکبر کا واسطہ، ہر کے بیٹے کا واسطہ، والدین کو اولاد کا کوئی دکھ اور کوئی صدمہ نہ ملے، اور خدا بندہ ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین